میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. یا عاشقان رسول، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک، تو شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو. جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ کسی بھی عمل میں جتنی ثواب کی نیتیں زیادہ ہوں گی، اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، تو انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی زیادہ ملے گا. تو نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا. اور جو اسلام بھائی یہاں موجود ہیں وہ یہ بھی نیت بھی کر سکتے ہیں کہ صلو علی الحبیب اذکر اللہ اور توب الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بقیہ جو ناظرین ہیں مدنی چینل پہ جو دیکھ رہے ہیں وہ حسب حال جو وہ نیتیں کر سکتے ہیں. میں بھی نیت کرتا ہوں اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو ان میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا انشاءاللہ عز و جل. نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک تاجر یعنی بزنس مین، اس کا کسی گورنمنٹ کے افسر پر بہت سا مالی قرض تھا. وہ تاجر، وہ بزنس مین جب بھی اس افسر سے اپنے قرض کا تقاضا کرتا، اپنے پیسوں کا تقاضا کرتا، مانگتا اپنے پیسے کہ میرا قرض واپس کرو، تو وہ ہیلے بہانے کر کے اس بزنس مین کو واپس بھیج دیتا تھا. اب اس تاجر نے دیکھا کہ میرا مال کسی طریقے سے نہیں مل رہا، تو اس نے اس سے بڑے آفیسر بلکہ وزیر سے بھی سفارش کروائی، بعض افسران سے بھی سفارش کروائی، بڑے بڑے افسران سے بھی، اور پھر جو اس نے وزیروں سے بھی سفارش کروائی، لیکن اس کا مال اسے نہیں ملا. جو اس نے قرض میں دیا تھا پیسہ وہ اسے نہیں ملا. اب صرف ایک ہی شخصیت باقی رہتی تھی، خلیفہ وقت، کہ یہ تاجر ان سے رابطہ کرتا اور وہ اسا قرض دلاتے، لیکن یہ کام اس کے لیے آسان نہیں تھا کہ خلیفہ وقت سے ملنا اور اسے مطالبہ کرنا اور یہ سارا کرنا اور اسے ملاقات وغیرہ، یہ اس کے لیے آسان نہیں تھا. خیر ایک دن اس تاجر کے دوست نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک ایسے شخص کے پاس لے چلتا ہوں جو تمہیں تمہارا مال واپس دلوا دے گا، اور تمہیں خلیفہ کے پاس شکایت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. کہ تم جو اتنے سوچو بچار ہوئے کہ میں خلیفہ سے رابطہ کروں اور اس سے ملاقات کروں، ایک تمہارے لیے مشکل کام بھی ہے، تو خیر اب تمہیں جو ہے وہ خلیفہ سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور تمہارا جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس تاجر کا دوست اسے ایک درزی کے پاس لے گیا، یہ ٹیلرنگ جو کرتے ہیں نا، جو کپڑے وغیرہ سیتے ہیں، ٹیلر، ان کے پاس لے گیا۔ اور وہ درزی جو ہے وہ قریبی مسجد کا جو ہے وہ امام بھی تھے، امامت بھی فرماتے تھے وہ درزی صاحب۔ تاجر کا کہنا ہے کہ میرے دوست نے میری پریشانی انہیں بتائی، تو امام صاحب فوراً ہمارے ساتھ افسر کے گھر کی طرف چل پڑے۔ تاجر نے اپنے دوست سے کہا، تم نے مجھے، اپنے آپ کو اور اس غریب درزی کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ وہ ظالم افسر تو بڑے بڑے لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرتا، وزیر کی سفارش سے بھی وہ نہیں ڈرا، تو پھر بھلا اس غریب درزی کی بات کو کیا اہمیت دے گا؟ میرے دوست نے مسکراتے ہوئے کہا، تم خاموشی سے دیکھتے رہو کہ ہوتا کیا ہے۔ ہم جیسے ہی اس ظالم افسر کے گھر پہنچے تو اس کے غلاموں نے بڑے با ادب طریقے سے آگے بڑھ کر درزی کا ہاتھ چومتے ہوئے پوچھا، علی جا، آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ ہمارا مالک ابھی سفر سے آیا ہے، اگر آپ حکم دے تو ہم فوراً اسے بلا لیتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اندر تشریف لے چلیں اور خدمت کا موقع دیں۔ چنانچہ ہم اندر چلے گئے اور ایک خوبصورت کمرے میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہی افسر آیا، مقروض افسر، اور درزی کو دیکھتے ہی عزت و احترام کرتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ بولا، حضور ابھی سفر سے واپسی ہوئی ہے، میں اس وقت تک سفر کے کپڑے تبدیل نہیں کروں گا جب تک آپ کے آنے کا مقصد پورا نہ کر دوں، آپ حکم فرمائے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ امام صاحب نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی تاجر کہتے ہیں کہ امام صاحب نے، وہ جو درزی تھے انہوں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، فوراً اس کا مال اسے دے دو۔ افسر نے کہا، علی جاہ، اس وقت میرے پاس صرف 5,000 درہم ہیں، آپ اس سے فرمائیے کہ فی الحال یہی رقم قبول کر لے اور بقیہ رقم کے بدلے میرا سامان تجارت، رہن یعنی گھر بھی رکھ لے، میں 1 مہینے کے اندر اندر اس کی رقم واپس کر دوں گا۔ امام صاحب نے میری طرف دیکھا تو میں نے فوراً یہ شرط منظور کر لی۔ پھر ہم واپس آ گئے اور آج میں اپنا حق ملنے پر بہت خوش تھا اور اس کے ساتھ حیران بھی تھا کہ نہ جانے ان امام صاحب میں ایسی کون سی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے ظالم افسر اتنا مہربان ہو گیا اور اس قدر احترام سے پیش آیا۔ واپسی پر میں نے امام صاحب کی دکان پر اپنا سارا مال رکھتے ہوئے عرض کی، اللہ پاک نے آپ کی برکت سے مجھے میرا مال واپس دلوا دیا ہے، میں اپنی خوشی سے کچھ مال آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، گفٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس میں سے تہائی یعنی 1/3 یا نصف یعنی ہاف قبول فرما لیجئے۔ امام صاحب نے کہا، میں اس میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا، جاؤ اللہ پاک تمہیں برکت دے۔ تو میں نے کہا، حضور مجھے آپ سے ایک اور کام بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا، آپ بتاؤ۔ تو میں نے کہا، اس ظالم افسر کے سامنے بڑے بڑے لوگ بے بس ہو گئے لیکن آپ کی بات اس نے فوراً مان لی، آخر وہ آپ کی اتنی عزت کیوں کرتا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا، تمہارا مال تمہیں مل چکا ہے، جاؤ تم اپنا کام کرو اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دو۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو امام صاحب نے اپنا واقعہ کچھ یوں بیان کیا۔ تاجر کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنا بہت اصرار کیا، میں نے ضد کی امام صاحب کے سامنے کہ مجھے وجہ بتاؤ، اسی کیا وجہ ہے، ایسا کیا ماجرا ہے کہ یہ ایسا افسر جس کے میں نے اتنی سفارشیں کروائیں، اتنی میں نے ترکیبیں کی مگر پھر بھی کچھ نہ بنا، لیکن آپ گئے اور آپ نے خالی ایک جملہ کہا، نے آپ نے کہا تو اگلے نے سارا میرا مال واپس کر دیا، اسے کیا وجہ ہے؟ تو اب امام صاحب نے کچھ یوں بیان کیا کہ میں اس مسجد میں 40 سال سے امامت کر رہا ہوں اور ساتھ میں درزی کا کام بھی کرتا ہوں، کپڑے وغیرہ بھی سلائی کرتا ہوں وہ لوگوں کے، اور اسی سے میرا گزر بسر ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کے راستے میں ایک افسر کا گھر ہے۔ ایک مرتبہ جب میں اپنے گھر جا رہا تھا تو دیکھا کہ نشے میں بدمست وہ افسر ایک عورت کو پکڑ کر اپنے گھر کی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ بیچاری مدد کے لیے پکارتی رہی لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا، اور وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر نے قسم کھائی ہے کہ اگر میں نے اس کے گھر کے علاوہ کہیں اور رات گزاری تو وہ مجھے طلاق دے دے گا، اگر یہ ظالم مجھے اپنے گھر لے گیا تو میرا گھر برباد ہو جائے گا اور میں رسوا ہو جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے اس ظالم سے نجات دلاؤ۔ امام صاحب نے مزید کہا کہ میں جذبہ ایمانی کی بدولت اس ظالم کی طرف بڑھا اور عورت کو چھوڑنے کے لیے کہا تو اس ظالم افسر نے ایک لوہے کا ڈنڈا، ایک لوہے کا سریا میرے سر پر مارا اور تھپڑ مار کر بھگا دیا۔ میں زخمی حالت میں غمگین و پریشان اپنے گھر آیا، زخم سے خون دھو کر پٹی باندھی اور کچھ دیر بستر پر لیٹ گیا۔ پھر عشاء کی نماز پڑھنے مسجد گیا اور نماز کے بعد تمام نمازیوں کو اس ظالم افسر کی یہ حرکت بتاتے ہوئے کہا کہ تم سب میرے ساتھ چلو، یا تو وہ عورت کو چھوڑ دے گا ورنہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ لوگوں نے میری تائید کی اور ہم اس کے گھر کی جانب چل دیے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے عورت کی رہائی کا مطالبہ کیا تو اس ظالم افسر کے کئی غلاموں نے مل کر ہم پر ڈنڈوں سے حملہ کیا، سب مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے اور چند غلاموں نے مجھے پکڑ کر خوب مارا اور شدید زخمی کر دیا۔ میرا ایک پڑوسی مجھے اٹھا کر گھر لے آیا، گھر والوں نے زخموں پر دوا لگا کر پٹی باندھ دی۔ مجھے کچھ دیر نیند آ گئی لیکن کچھ ہی دیر بعد درد کی شدت سے آنکھ کھل گئی اور میں سوچ رہا تھا کہ اس بیچاری کو کس طرح بچایا جائے کہ کہیں اس کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ اس ظالم نے شراب پی ہوئی ہے اور اسے وقت کا بھی پتا نہیں، اگر میں ابھی اذان دے دوں گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے اور وہ اس عورت کو چھوڑ دے گا، اس طرح کم از کم اس بیچاری کا گھر بچ جائے گا۔ بس یہ خیال آتے ہی میں گرتا پڑتا مسجد پہنچا اور مینارے پر چڑھ کر بلند آواز سے اذان دی اور اس ظالم افسر کے گھر کی طرف دیکھنے لگا۔ بس ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ سڑک گھوڑوں اور سپاہیوں سے بھر گئی۔ سپاہی بلند آواز سے کہہ رہے تھے کہ اس وقت اذان کس نے دیے؟ پہلے تو میں خاموش رہا، پھر یہ سوچ کر کہ شاید اس عورت کی رہائی پر یہ سپاہی میری مدد کریں تو میں نے ان سپاہیوں سے کہا کہ اذان میں نے دیے۔ سپاہیوں نے کہا کہ جلدی نیچے آؤ، تمہیں خلیفہ نے یاد کیا ہے۔ سپاہی مجھے خلیفہ کے پاس لے گئے۔ خلیفہ نے بڑی شفقت سے مجھے اپنے قریب بٹھایا اور تسلی دینے لگا، یہاں تک کہ میرا خوف ختم ہو گیا۔ جب میں بالکل مطمئن ہو گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کس نے مجبور کیا کہ وقت سے پہلے کہ اس وقت جو ہے وہ اذان دے دو، کہ تم ذرا سوچ لیتے کہ مسافر جو ہے وہ کہیں سفر شروع نہ کر دیں۔ تو میں نے ڈرتے ہوئے کہا اگر آپ مجھے جان کی امان دیں تو میں کچھ عرض کروں۔ خلیفہ نے کہا تمہیں امان دی جاتی ہے، بتاؤ۔ چنانچہ پھر میں نے اس ظالم افسر اور عورت کا سارا واقعہ خلیفہ کو سنایا اور اپنے زخم بھی دکھائے تو خلیفہ نے غصے میں آ کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابھی ابھی اس افسر اور اس مظلومہ عورت کو میرے سامنے حاضر کرو۔ چنانچہ کچھ ہی دیر میں سپاہی اس افسر اور عورت کو خلیفہ کے پاس لے آئے۔ خلیفہ نے مجھے کمرے میں بھیج کر عورت سے حقیقت حال پوچھی تو اس نے بھی وہی کچھ بتایا جو میں نے بتایا تھا۔ خلیفہ نے چند قابل اعتماد عورتوں اور سپاہیوں کے ساتھ اس عورت کو اس کے گھر بھیج دیا۔ پھر خلیفہ وقت نے مجھے بلایا اور اس افسر سے پوچھا بتاؤ تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ بتاؤ تمہارا کاروبار سے تمہیں اپنے کاروبار سے کتنا نفع ملتا ہے اور تمہارے پاس کتنی کنیزیں ہیں اور تمہاری سالانہ آمدنی کتنی ہے؟ تو ظالم افسر نے اپنی کثیر آمدنی اور کنیزوں کے بارے میں بتایا تو خلیفہ نے کہا اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود تو نے اپنے پاک پروردگار خدا قہار اور جبار کی نافرمانی کی ہے، کیا تجھے حلال چیزیں کافی نہ تھی جو تو نے حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا؟ لہذا اب تجھے دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر خلیفہ کے حکم سے وہ افسر بڑی عبرت کی موت مار دیا گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تمام افسران اور وزراء یہ ماجرا یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور وہ افسر جس کے ذمے تمہارا مال تھا، جو تمہارا مقروض تھا، جو تمہیں مال نہیں دے رہا تھا، تو وہ بھی وہاں موجود تھا۔ پھر خلیفہ نے جو وہ مجھے مخاطب کر کے کہا، اے شیخ، ہمارے اس ملک میں آپ جہاں بھی کوئی برائی دیکھیں، جہاں کسی ظالم کو ظلم کردہ دیکھیں تو اسے روکیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ پھر ایک بڑے افسر کی طرف اشارہ کر کے کہا، چاہے یہ اعلی افسر ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کوئی تمہارے خلاف کوئی جرأت کرے اور تمہاری بات نہ مانے تو تم فوراً مجھے اطلاع کر دینا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اذان یہ نشانی ہوگی، تم وقت سے پہلے اذان دے دینا، میں سمجھ جاؤں گا اور تمہاری آواز سنتے ہی تمہاری مدد کو پہنچوں گا۔ صبح ہوتے ہی یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور ہر خاص و عام کو میرے اختیارات کے متعلق معلوم ہو گیا، میری پاور کا معلوم ہو گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک ایک مرتبہ بھی ایسا نہ ہوا کہ میں نے کسی کو انصاف دلوانے کی کوشش کی ہو اور اسے انصاف نہ ملا ہو، اور خلیفہ کے ڈر سے ہر شخص میری ہر بات فوراً مان لیتا ہے۔ امام صاحب نے یہ بھی کہا کہ اب تک مجھے کوئی ایسی نوبت بھی نہیں آئی کہ یعنی کہ لوگوں نے، افسران نے، وزراء نے میری بات نہ مانی ہو، یا مجھے زود و کوب کیا ہو، یا مجھے مارا پیٹا ہو اور مجھے اذان دینی پڑے، تو اس کی مجھے نوبت بھی نہیں آئی۔ یہ کہہ کر وہ امام صاحب جو ٹیلر بھی تھے تو وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور میں اپنے گھر چلا آیا۔ تو اے عاشقان رسول، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ظلم کا انجام کس قدر بھیانک ہے۔ ظالم وقتی طور پہ تو اپنا کام دکھاتا ہے، وقتی طور پہ تو اپنی پاور کے ذریعے وہ جو کچھ کر سکتا ہے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر سکتا ہے، مگر جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو وہ بچتا نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ایک اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کری ہے۔ ہمیشہ بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب۔ آمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو عاشقان رسول، اے مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے جہاں ظالم کے ظلم کے عبرتناک انجام کا پتہ چلا، وہیں اذان کی برکت سے ظلم کا بھی خاتمہ ہوا، اور اذان کی برکت سے ایک عام سے شخص کی بادشاہ وقت تک نہ صرف رسائی ہو گئی بلکہ اتنا بڑا اختیار مل گیا کہ وہ ملک سے جرموں کو ختم کر دے، وہ ملک سے جرائم کو ختم کر دے، اتنا بڑا اختیار مل گیا۔ تو یہ عاشقان رسول، اذان کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اذان کا لغوی معنی ہے خبردار کرنا، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ آئیے سنتے ہیں کہ سب سے پہلے اذان کس نے دی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات بیت المقدس میں سب سے پہلے اذان دی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ مگر مسلمانوں میں ہجرت کے بعد فرسٹ ہجری میں شروع ہوئی، اور ایک بار اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اذان دی تھی، اور کلمہ شہادت میں یوں فرمایا، یوں کہا، اشہد انی رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم یہ کہتے ہیں نا اذان میں، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشہد انی رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اذان کی اصل وضع تو نماز ہی کے لیے تھی، پھر دوسرے مواقع پر بھی استعمال ہوئی، مثلا بچے کے پیدا ہونے پر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت مسنون ہوئی، اور سید اعلی حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے کہ اس کی برکت سے بچہ ام الصبیان یعنی مرغی کے مرض سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، جہاں جنات کا اثر ہو وہاں بھی اذان دی جاتی ہے، جب سواری کا جانور سرکشی کرے یعنی بدک جائے اور تنگ کرنے لگے، یا کسی بد اخلاق آدمی سے واسطہ پڑے تو بھی اذان دی جائے۔ غم زدہ، مرغی کے مریض اور غصے والے شخص کے لیے بھی اس کے کان میں اذان دینا مفید ہے، یعنی مفید یعنی فائدہ مند ہے۔ اور علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اذان دینے کے 10 اوقات گنوائے ہیں۔ شہر میں منارے پر چڑھ کر اذان کہنے والے سب سے پہلے حضرت شرحبیل بن عامر مرادی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، یعنی مینار پر جو سب سے پہلے اذان دی، جب مینار جو بنتا ہے، چونکہ آج کل تو مائک وغیرہ میں اذان ہوتی ہے، اسپیکر میں اذان ہوتی ہے، مؤذن مائک میں اذان دیتا ہے اور آواز اسپیکروں سے آتی ہے، تو پہلے چونکہ مینار ہوتا ہے اس میں اذان دی جاتی تھی، تو لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے حضرت شرحبیل بن عامر مرادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مینارے پر چڑھ کر اذان دی۔ اور سید اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ اذان یہ ذکر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ذکر الہی باعث نزول رحمت ہے، یعنی ذکر الہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے نازل ہونے کا باعث ہے، یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یقیناً جب اللہ پاک کی رحمت نازل ہوگی تو بلائیں آفتیں مصیبتیں بیماریاں پریشانیاں دور ہوں گی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، میں تجھے غمگین پاتا ہوں اپنے کسی گھر والے سے کہ تیرے کان میں اذان کہے، اذان غم و پریشانی کی دافع ہے، یعنی اذان غم اور پریشانی دفع کرنے والی ہے، اسے دفع کر دیتی ہے۔ اور یہ روایت نقل کرنے کے بعد سید اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی تک جس قدر اس حدیث کے راوی یعنی روایت نقل کرنے والے ہیں سب نے فرمایا، فجربتہ فوجدتہ، یعنی ہم نے اسے تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ یعنی جن جن راویوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی تو فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی ایسے مواقع پر اذان دی، ہم نے تجربہ کیا ہے اور ہم نے اسے ایسا ہی پایا کہ اذان دافع رنج و بلا ہے، اذان پریشانی کو دفع کرتی ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں صاحب بہار شریعت کے بچے اور مغموم یعنی غم زدہ کے کان میں اور مرگی والے اور غضبناک اور بد مزاج آدمی یا جانور کے کان میں اور لڑائی کی شدت اور آتش زدگی یعنی آگ لگنے کے وقت اور بعد دفن میت یعنی قبر پر اور جن کی سرکشی کے وقت اور مسافر کے پیچھے اور جنگل میں جب راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو اس وقت اذان مستحب ہے۔ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں کہ وبا یعنی بیماری کے زمانے میں بھی اذان مستحب ہے۔ تو یہ عاشقان صحابہ اہل بیت مدنی چینل کے ناظرین، پاکستان سمیت دنیا کے کئی علاقے کئی ممالک ایک موذی بیماری جو کرونا وائرس جسے ہم کہتے ہیں کہ کرونا وائرس نے جو ہے وہ ایک خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے، تو یہ عاشقان رسول چاہے غریب ہو یا امیر تقریباً سبھی پریشانی سے دو چار ہیں اور گھبراہٹ اور تشویش میں مبتلا ہیں کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ تو آئیے اس آفت و پریشانی کے وقت میں ذکر الہی کریں، ہم اذانیں دیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، درود و سلام کی کثرت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور خوب دل لگا کر دعائیں مانگ کر اپنے پیارے رب کریم اپنے پیارے رب رحیم کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مصیبت اور پریشانی سے چھٹکارے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ تو اے عاشقان رسول، کرونا وائرس کے پھیلنے کے وقت اس مصیبت و پریشانی کے عالم میں بھی خوب اذانیں دیجئے کہ کیا بعید کہ اس ذکر الہی کے سبب ایسی رحمت الہی برسے، ایسی رحمت الہی برسے، ایسی رحمت الہی برسے کہ صرف کرونا وائرس ہی نہیں بلکہ کرونا اپنے ساتھ کئی اور بیماریوں کو لے کر بھی ہم سے دور ہو جائے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم سب اذانیں دیں گے، انشاءاللہ جہاں جہاں موقع ملے اذانیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔
زمانے کے مصائب نے الہی گھیر رکھا ہے، زمانے کے مصائب نے الہی رسول پاک کی دکھیاری امت پہ عنایت کر، رسول پاک کی دکھیاری امت آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ عزت ان سے ایک سوال ہوا اذان کے حوالے سے، تو آئیے وہ سوال و جواب اپنے آسان الفاظ میں عرض کرتا ہوں۔ سوال: علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ لوگ بیماری اور بلیات کے پھیلنے کے وقت اور آندھی اور شدید طوفان وغیرہ کے وقت اذان کہتے ہیں، یہ کام شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ سید اعلی حضرت نے جواب ارشاد فرمایا، جائز ہے، اور جائز ہونے کے لیے حدیث پاک میں ہے ذکر الہی سے زیادہ کوئی شے اللہ پاک کے عذاب سے چھڑانے والی نہیں. پھر جب تم عذاب دیکھو تو اس گھبراہٹ کی حالت میں اللہ پاک کے ذکر کے ذریعے پناہ حاصل کرو. اور قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ترجمہ کنز الایمان, سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. ہر سو جب وباؤں کے سائے اذان دو, دنیا مریض ہو تو دوائے اذان دو, طوفان کو موڑنے کی توانائی اس میں ہے, گردش کبھی جو آنکھ دکھائے اذان دو. رد بلا بہار عطا نسخہ شفا ہے کتنے فیض اس میں, سمائے اذان دو. نغمہ ہو ساتھ ساتھ درود و سلام کا, عشق نبی جگر میں بسائے اذان دو. درکار ہیں فریدی اگر مسکراہٹیں, تم آہ اور فغاں کے بجائے اذان دو. حضرت علامہ عبدالرؤف منابی رحمت اللہ تعالی علیہ, امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد میں سیلاب آ گیا, قریب تھا کہ شہر ڈوب جاتا. اسی دوران باس نیک بندوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, بغداد ڈوب گیا. اسی وقت دو شخص آئے, ایک نے دوسرے سے پوچھا تجھے کس چیز کا حکم ہوا؟ کہا مجھے بغداد کو ڈبانے کا حکم ہوا, مگر پھر مجھے منع کر دیا گیا. پوچھا کیوں؟ کہا رات کے فرشتوں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آج رات بغداد میں ناحق 700 عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا ہے, جس پر اللہ تبارک و تعالی نے غضب فرمایا اور مجھے بغداد کو ڈبانے کا حکم دیا. لیکن پھر صبح کے فرشتوں نے عرض کیا کہ آج صبح بغداد میں 700 اذان و اقامتیں ہوئی ہیں, اللہ کریم نے اس کی برکت سے معافی عطا فرما دی. یعنی اجتماعی عذاب نہیں دیا گیا. پھر جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ پانی اتر چکا تھا. روایت میں کہ جس بستی میں اذان دی جائے اللہ پاک اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے. حضرت علامہ عبدالرؤف منابی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں نہ اوپر یعنی آسمان سے بلائیں گی, نہ نیچے یعنی زمین سے, نہ ان پر دشمن حاوی ہوگا, نیز خصف یعنی زمین میں دھسنے اور مسخ یعنی شکلوں کے بدل جانے اور پتھر برسانے وغیرہ ذالک عذابات سے بھی محفوظ ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا, ہو کرم بحر خاک مد